أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. چھٹے درس میں مصنف جو ہے وہ چند نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگرچہ یہ سارے مطالب جو ہیں وہ ایک مستقل باب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن مصنف نے مختصر کر کے ایک ہی باب میں، ایک ہی درس میں اس کو ذکر کر دیا ہے. بہرحال ہم ایک ایک کر کے اس نکات کو واضح کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہاں تک پہنچتا ہے. پہلا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ منطق کو جو باب باب کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس کی ترتیب دو طرح کی ہے، یعنی دو ماہرین نے مختلف انداز میں منطق کے ابواب کو تقسیم کیا ہے. مثلا باب باب بنایا، جس کو عربی میں کہیں گے تبویب، باب تفعیل سے باب کی باب تفعیل کیا بنے گی؟ تبویب. اگر ہم ارسطو کی باب بندی کو دیکھیں کہ ارسطو نے منطق، کیونکہ عرض کیا تھا سب سے پہلے جس نے علم منطق کو تدوینی صورت میں پیش کیا وہ ارسطو ہے، ارسطو نے جب کتاب المنطق کو لکھا تو اس کو مختلف بابوں میں تقسیم کیا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ارسطو نے نو بابوں میں منطق کو تقسیم کیا ہے، نو بابوں میں. جس کو مثلا فارسی میں آپ نو بخشی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس طرح اس صاحب کتاب نے لکھا ہے نو بخشی، بخش یعنی باب، نوح بخشی یعنی نوح باب رکھنے والے. پس ارسطو نے جو منطق لکھی ہے، یعنی اگر آپ ارسطو کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس میں آٹھ باب جو ہیں وہ نظر آئیں گے. نواں باب بعد میں اضافہ ہوا کہ اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف. وہ کون سے ابواب تھے جو ارسطو نے بیان کیے؟ ان میں سے ایک جو ہے وہ مقولات کی بحث تھی، قاف دو نقطے والی مقولات، کے جو دس قسم کے ہیں، مقولات عشر عربی میں کہتے ہیں اسے، اور مقولات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا کیٹاگریز کہتے ہیں اس کو، اس طرح کی تعبیر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں. دوسرا جو باب تھا اس کا قضایا کا تھا، تیسرا قیاس، چوتھا برہان، پانچواں جدل، چھٹا مغالطہ، ساتواں خطابہ، اور آٹھواں شعر. لیکن ارسطو کے بعد جو ایک اور مفکر آیا جس کا نام تھا فرفریوس، اس نے ارسطو کے اس مقولات عشر والے باب پر ایک مقدمے کا اضافہ کر دیا مدخل کے نام سے. تو اب اس مدخل کے ساتھ ارسطو کی منطق نو باب پر مشتمل ہو گئی، بس اس وجہ کیا کہتے ہیں کہ منطق ارسطوئی نو باب پر مشتمل ہے. بہرحال اس کے اندر مزید تفصیل دی جا سکتی، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ تھی ارسطو کے حوالے سے. اس کے بعد جو ایک مفکر انسان آیا وہ ہے بو علی سینا، جس کو شیخ الرئیس بھی کہتے ہیں. شیخ الرئیس نے منطق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، نو باب نہیں بنائے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، پھر دو حصوں میں سے ہر حصے کی مختلف فصلیں بنا دی اس نے. वो दो को हिस्से कौन से हैं? वो ये है कि मंतिक दो बहसों पर मुश्तमिल है, पहली बहस तसव्वुरात, दूसरी बहस तस्दीकात। कि जो हम मंतिक पढ़ रहे हैं, मंतिक मुजफ्फर हो, मंतिक मुजफ्फर के अलावा को और मंतिक हो, वो इसी तकसीम पर, यानी बू अली सीना की तकसीम पर कायम है। यानी बू अली सीना ने मंतिक को दो बाबों में तकसीम किया, मंतिक मुजफ्फर भी क्या है, दो बाबों में है। जो किताब हमारे सामने है ये भी दो बाबों पर मुश्तमिल है। अलबाबुल अव्वल क्या है? तसव्वुरात। और दूसरा बाब जो है वो क्या है? तस्दीकात में है। ये था एक नुक्ता के जो इस किताब में बयान हुआ। अब आते हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि हम जो मंतिक पढ़ रहे हैं उसकी बाब बंदी जो है वो इब्न सीना के मुताबिक है, पहला बाब तसव्वुरात से मरबूत है और दूसरा बाब जो है वो तस्दीकात से मरबूत है, तो हमें अब ये जानना जरूरी है कि तसव्वुर किसे कहते हैं और तस्दीक किसे कहते हैं। और इससे हमें साहिब किताब फरमाते हैं कि ये हकीकत जानने के बाद हमें इस बाबबंदी की खसूसियत भी पता चल जाएगी कि कितनी मुनज्जम और बेहतरीन है ये। तसव्वुर और तस्दीक ये अकसाम हैं इल्म की। इल्म है कि जो तकसीम होता है तसव्वुर और तस्दीक की। बस पहले हम मुकदमे के तौर पे इल्म को समझें, इल्म की तारीफ जानें कि इल्म किसे कहते हैं। जब इल्म हमारे लिए वाजे हो गया तो उस वक्त फिर हमें पता चलेगा कि तसव्वुर और तस्दीक जो है वो क्या है। इल्म की जो मामूलन तारीफ की जाती है इल्म मंतिक के अंदर, इख्तिलाफ पाया जाता है लेकिन हम एक ही तारीफ को लेकर चलेंगे जो कि मंतिक मुजफ्फर में भी जिक्र है और इस किताब के अंदर भी जिक्र है। पहले मैं अरबी की इबारत पढ़ता हूं फिर आप को वजाहत करूंगा उसकी कि क्या माना है। तारीफों की जाती है हुजूरो सूरत शैए इंदल आकल, कि एक शय की सूरत का आकल के नजदीक हाजिर हो जाना, आकल में हाजिर हो जाना, इस हुजूर को इल्म कहते हैं। मसलन इस वक्त मुझे आपके बारे में इल्म है, अब मैं अगर इसकी तहलील करूं तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि चूंकि आपकी सूरत मेरे जहन में आ चुकी है, उस सूरत के जरिए मैं देख रहा हूं, बस ये क्या है? इल्म है। देखें एक नुक्ता आज करता हूं, ये है इल्म हुसूली की तारीफ, इसको थोड़ा तसीह कर लें, ये मुतलक इल्म की तारीफ नहीं है, ये किसकी तारीफ है? इल्म हुसूली की तारीफ है। कि मैं पहले इल्म जो है वो एक ऐसी हालत को कहा जाता है कि जो इंसान को, इंसान के अंदर एक वाकियत को दर्क करने के बाद हासिल होती है। मसलन आप एक वाकियत हैं, आपको देखने के बाद मेरे अंदर एक कैफियत आई है कि जो कैफियत आपको देखने से पहले मेरे अंदर नहीं थी। यानी जब मैंने आपको नहीं देखा हुआ था वो कैफियत मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरे अंदर एक कैफियत ईजाद हो गई। ये कैफियत और हालत जो मुझे आपको देखने के बाद हासिल हुई है इसको इल्म कहते हैं। हर चीज के बारे में ऐसा ही है। जिस इंसान ने कंप्यूटर नहीं देखा वो पहले एक कैफियत में था, कंप्यूटर देखते ही उसके अंदर एक और कैफियत ईजाद हो जाती है, उस कैफियत को वाकियत को दर्क करने के बाद जो कैफियत हासिल होती है उसको इल्म कहते हैं। आगाही, इल्म, मसलन जो है हर एक जबान वाले अपना माना करते हैं, मसलन इंग्लिश में इसको नॉलेज कहते हैं, मसलन जो भी आप इल्म जबान में जाएंगे उसमें हो जाएगा। बस मुतलक इल्म की तारीफ क्या है? ये है कि वाकियत को दर्क करते वक्त एक सिफत और एक हालत का तारी होना इंसान पर, उसको इल्म कहते हैं। اب یہ علم جو ہے انسان جو اس واقعیت کو درک کرتا ہے، بعض اوقات انسان واقعی خود واقعیت کو درک کر رہا ہوتا ہے، خود واقعیت انسان کے پاس حاضر ہوتی ہے، اس واقعیت کے حصول کے لیے، اس واقعیت کے حضور کے لیے کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے، آپ خود واقعیت کو پا لیتے ہیں. مثلا جب آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے تو یہ احساس خود احساس آپ کے پاس حاضر ہے، نہ یہ کہ کوئی اور چیز آپ کے پاس آئی اس کے ذریعے احساس آپ کے پاس آیا، نہیں، ڈائریکٹ احساس آپ کے پاس حاضر ہے اور خود احساس آپ کے پاس حاضر ہے. احساس کا مفہوم، احساس کی صورت، یہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہے. مثلا پہلے جیسے ہی آپ نے خوشی کا احساس کیا، یہ احساس آپ کے پاس حاضر ہے. غمی کا احساس کرنا، بھوک کا احساس کرنا، جتنے بھی ہمارے نفسانی حالات ہیں وہ سارے کے سارے خود بخود کہہ رہا ہوں، خود وہ حاصل ہوتے ہیں. جب میں اس کے بعد والی وضاحت کروں گا تو یہ مطلب اور واضح ہو جائے گا. جہاں پر واقعیت خود واقعیت انسان کے پاس حاضر ہو اس کو علم حضوری کہتے ہیں. بس علم حضوری کی کیا تعریف ہو گئی؟ کہ جہاں پر واقعیت خود جو ہے وہ انسان کے پاس حاضر ہوتی ہے، خود واقعیت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے اس کے پاس، اس کو کہتے ہیں علم حضوری. لیکن بعض اوقات انسان واقعیت تک پہنچتا تو ہے، واقعیت کو پا تو لیتا ہے، لیکن اس واقعیت کو انسان صورت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، خود واقعیت حاضر نہیں ہوتی اس کے پاس، خود واقعیت اس کے پاس حاضر نہیں ہوتی. جیسا کہ مثلا آپ ایک واقعیت ہیں، میں نے آپ کے بارے میں جو علم حاصل کیا ہے آپ خود میرے پاس حاضر نہیں ہیں، کیونکہ میں تو اس جگہ پر بیٹھا ہوں، میرا نفس تو یہاں پر موجود ہے، آپ چند سینٹی میٹر مجھ سے جو ہیں وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ خود میرے نفس کے پاس حاضر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی صورت اور مفہوم میرے ذہن میں آیا ہے جو کہ میرے نفس کے پاس حاضر ہے، اور اس مفہوم کے ذریعے میں آپ تک پہنچ رہا ہوں، آپ کا علم حاصل کر رہا ہوں، اس واقعیت کو درک کر رہا ہوں. بس جہاں پر واقعیت کو پا لینا مفہوم کی وجہ سے ہو، صورت کی وجہ سے ہو، اس کو علم حصولی کہتے ہیں، کہ جس کی تعریف عربی میں میں نے پہلے بیان کر دی ہے. علم حصولی کی تعریف کیا ہے؟ حضور و صورت الشیء عند العقل، کہ ایک شے کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہو جانا یہ علم حصولی کہلاتا ہے. وہاں خود شے حاضر نہیں ہوتی بلکہ اس شے کی صورت حاضر ہوتی ہے. بات واضح؟ بس علم کی تاریخ بھی واضح ہو گئی. علم کی دو قسمیں ہیں، علم حضوری اور علم حصولی. علم حضوری میں خود واقعیت حاضر ہوتی ہے، لیکن علم حصولی کے اندر واقعیت کی صورت حاضر ہوتی ہے، اور اس صورت کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ واقعیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، درک کر رہے ہوتے ہیں. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ اب ایک نقطہ جو ہے وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، اور صاحب کتاب نے جو ہے وہ یہاں پر حاشیے میں ذکر کیا ہوا ہے، اور منطق مظفر میں جب پڑھایا جاتا ہے تو معمولاً اس نقطے کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ صورت الشے کا حاضر ہونا علم کہلاتا ہے، صورت سے کیا مراد ہے؟ ایک مرتبہ ہم صورت کہتے ہیں تو جیومیٹری کے اعتبار سے صورت ہے، جیومیٹریوں میں بھی صورت ہی ہوتی ہے نا، مثلث کی صورت، دائرے کی صورت، مثلا جو بھی چیز جو ہے وہ ابعاد رکھتی ہو थ्री डायमेंशनल हो वो सूरत कहलाती है, ज्योमेट्री की सूरत में, ज्योमेट्री के इल्म में आया। ये ज्योमेट्रिकल शक्ल हमारी मद्देनजर है सूरत से या कोई और माना मुराद है? यहां पर ये तज़क्कुर देना जरूरी है कि इल्म मंतिक के अंदर, इल्म हुसूली के अंदर जब तारीफ में सूरत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो यहां ज्योमेट्रिकल सूरत मुराद नहीं होती, ज्योमेट्री वाला माना मद्देनजर नहीं होता। अगरचे तालब इल्म को समझाने के लिए इसी ज्योमेट्री वाले माने को मद्देनजर रखा जाता है, मसलन जैसे मैं कहता हूं आपको देखा, आपकी सूरत मेरे जहन में आ गई, खूब आपकी सूरत ज्योमेट्री के माना में है क्योंकि आपकी सूरत थ्री डायमेंशनल है, तीन अबाद रखती है, आप आपकी सूरत का तूल अर्ज उमक की सूरत में मेरे जहन में आती है, यानी जिस हालत में आपकी वाकियत है वही सूरत मेरे जहन में आती है। बस अगर आपकी लंबाई जितनी है मेरी सूरत भी, आपकी सूरत भी वैसी होगी, आपकी चौड़ाई जितनी है आपकी सूरत भी वैसी होगी, ठीक है, आपके उमक जितना है आपकी सूरत भी उतनी होगी, दुरुस्त है। ये समझाने के लिए तो किफायत करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही माना मुराद है ना, ये भी मुराद है, इससे आमतर भी मुराद है। आमतर माना क्या है? मसला पहले आपको ये तबीन कर दूं कि अगर हम फकत ज्योमेट्री वाला मद्देनजर रख ले माना तो फिर बहुत सारी ऐसी हकीकतें के जो सूरत नहीं रखती वो फिर खारिज हो जाएंगे, उसके बारे में फिर हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। मसलन यही खुशी का एहसास, ये सूरत रखती है वो ज्योमेट्री वाले माना में, असलन सूरत नहीं है, खुशी फकत एहसास का नाम है और ये एहसास इंसान पाता है खुद वो खुद, यानी इंसान डायरेक्ट इसको पाता है, इसकी कोई सूरत नहीं होती कि इंसान कहे कि पहले मेरे जहन में एक सूरत पैदा हो और फिर मैं जो हूं उसके बारे में जो है वो इल्म हासिल करूं, डायरेक्ट जो है वो उसमें। या मसलन शरीके बारी तआला, इसकी कोई सूरत ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं है तो उसकी सूरत कहां से आएगी। या मसलन इज्तिमा नकीजैन, नकीजैन खारिज में होते ही नहीं है ताकि आप कहेंगे उसकी कोई सूरत भी हो। बस अगर आप इल्म हुसूली की तारीफ में सूरत से मुराद ज्योमेट्री वाला माना ले लें तो फिर बहुत सारी चीजें जो है इल्म के दायरे से खारिज हो जाएंगी, हालांकि वो इल्म, उनके बारे में इल्म होता है हमें इल्म हुसूली। तो फिर क्या है सूरत से मुराद? हर वो माना के जो दर्क हो जाए, जो तअक्कुल में वाक़े हो जाए, चाहे वो ज्योमेट्री की सूरत में मौजूद हो, शक्ल हो, ज्योमेट्रिकल सूरत हो, या क्या है वो ज्योमेट्री की तरह की सूरत ना भी रखती हो, एक अलग माना मुजर्रद हो या वो कोई और हकीकत हो उसमें, बस हर वो चीज जो दर्क हो जाए उसको सूरत कहते हैं। हर वो माना जो दर्क हो जाए, तअक्कुल हो जाए, वो सूरत कहलाएगा। अब वो चाहे वो ज्योमेट्री की शक्ल में हो, ज्योमेट्री की अशकाल की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। बस ये मतलब जो है वो वाजे हो गया, बात वाजे, इल्म की तारीफ वाजे हो गई, इल्म की दो किस्में हैं उसूली व हुजूरी, वो वाजे हो गया, और हुसूली में जो लफ्ज सूरत मौजूद है उसकी वजाहत हो गई कि क्या मुराद है। कि अब चूंकि हम दूसरे लेवल की किताब पढ़ रहे हैं लिहाजा ये थोड़ा से डीप में जाना जो है वो थोड़ा जरूरी होता है, उसमें वह अल्लाह तकरारी मतालिम है जो आप पहली मंतिक में पढ़ के आए हैं, अगर वही बयान कर दिए जाए तो वो फिर तकरार रहेगा, उसमें दिलचस्पी नहीं बढ़ती। अब हमने ये देखना है कि इल्म तसव्वुर और तस्दीक किसकी किस्में हैं। अब हमें यहां तक तो पता चल गया कि इल्म की दो किस्में होती हैं, हुजूरी व हुसूली, तसव्वुर और तस्दीक किसकी किस्म है? तो जवाब उसका यह है कि तसव्वुर और तस्दीक तकसीम है इल्म हुसूली की, इल्म हुसूली है कि जो तकसीम होता है तसव्वुर और तस्दीक की तरफ, वाइला इल्म हुजूरी जो है वो तसव्वुर तस्दीक में तकसीम नहीं होता। तसव्वुर किसे कहते हैं? तसव्वुर جب ایک شے کی صورت ذہن میں حاضر ہو جائے اور اس کے ساتھ حکم موجود نہ ہو اس کو کہتے ہیں تصور. مثلا آپ کسی ایک چیز کا تصور، کرسی، میز، دیوار، انسان، ان کا آپ تصور کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ مثلا کوئی حکم نہیں ہے اس کے ساتھ، کرسی کچھ بھی نہیں ہے، میز کچھ بھی نہیں ہے، الگ الگ آپ اس کو تصور کرتے جا رہے ہیں. بس تصور کیا ہے؟ ایک شے کا حاضر ہونا ذہن میں لیکن اس کے ساتھ حکم موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تصور. تصدیق کسے کہیں گے؟ تصدیق اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے شدید مناطقہ کے درمیان کہ تصدیق کسے کہتے ہیں، لیکن پہلے ہم کتاب کی جو نظر ہے اس کو تبیین کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اختلاف کی طرف اشارہ کریں گے. تصدیق کہتے ہیں کہ ایک نسبت کا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا یہ تصدیق کہلاتا ہے. مثال کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں اس کی. اگر کوئی آ کر آپ کو یہ خبر دے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ نے وہ بات سنی، خوب ایک چیز تصور تو آپ کے ذہن میں آ گیا، بارش کا تصور، ہونے کا تصور، ٹھیک ہے، یہ سارے چیزیں جو آپ نے تصور کر لیا. لیکن آپ پھر اٹھ کر اپنے گھر کی الماری کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا آپ نے اس بات کا ادراک کیا کہ بارش ہو رہی ہے، تو اب کیا ہو گیا یہاں پر؟ آپ نے نسبت کا واقع کے مطابق ہونا درک کر لیا. نسبت کیا تھی؟ کہ بارش ہو رہی ہے، یہ نسبت دی گئی. یہ نسبت کا، اس نسبت کا واقع کے مطابق ہونے کو درک کر لینا یہ تصدیق ہو گیا. بات واضح ہے؟ یا مثلا میں دوسری مثال بھی دے دیتا ہوں، آپ نے دروازہ کھولا، کھول کے آپ نے یہ درک کر لیا کہ نسبت مطابق کے واقع کے مطابق نہیں ہے، یہ والا ادراک بھی تصدیق کہلاتا ہے. نسبت کا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونا اس کو درک کرنا تصدیق کہلاتا ہے. اور اس قسم کے درک کا لازمہ یہ ہے کہ یہاں حکم ہوتا ہے. اس قسم کا ادراک کبھی حکم سے خالی نہیں ہو سکتا. یعنی جب آپ کو کسی نے خبر دی کہ بارش ہو رہی ہے، آپ کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا، آپ شک کی حالت میں تھے. شک کی حالت تصدیق کے مرحلے میں نہیں ہوتی، وہ تصور کا مرحلہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم پڑھیں گے اس کو. آپ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے آپ نے واقعیت کو درک کر لیا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں، فوراً آپ کے نفس نے حکم لگا دیا کہ بارش ہو رہی ہے یا بارش نہیں ہو رہی ہے. حکم، ادراک نسبت کے بعد آتا ہے، لیکن ہوتا لازمہ ہے اس کا. یہ ادراک کبھی بھی حکم سے خالی نہیں ہو سکتا. انسان بالوجدان اس کو درک کرتا ہے. کوئی بندہ آ کر آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں مشکل پیدا ہو گئی ہے، خوب آپ بھاگ کے جاتے ہیں، بھاگ کے گئے، گھر جا کے دیکھا اب یا مشکل واقعاً موجود تھی یا موجود نہیں تھی، ان دونوں کو درک کرنے کے بعد آپ کا نفس فوراً حکم لگا دے گا ہاں مشکل ہے یا ہاں مشکل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ نسبت کو مطابق للواقع یا عدم مطابق للواقع کو درک کریں لیکن نفس آپ کا حکم نہ لگائے. پس تصدیق کا تعریف کیا ہو گئی؟ ایک نسبت کا مطابق و واقع ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا، جس کا لازمہ حکم ہے تصدیق کہلاتا ہے. یعنی اصل میں تصدیق ادراک النسبت ہے کہ نسبت جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس عدم مطابقت یا مطابقت کو درک کرنا تصدیق کہلاتا ہے، لیکن اس قسم کا ادراک و درک حکم سے خالی نہیں ہوتا، حتماً حکم لگتا ہے. بات باز ہوئی یہاں تک؟ بس یہاں مصنف جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ تین نکات اس تعریف سے یا چار نکات نکالتے ہیں، لیکن ہم دو نکات کو پہلے بیان کرتے ہیں جو ابھی ہمارے بحث کے ساتھ مربوط ہیں. پہلا نکتہ جو یہاں پر نکالتے ہیں صفحہ نمبر 67 پر، وہ یہ ہے کہ بس یہاں تک ہمارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ تصدیق اذعان نفس کا نام ہے. اذعان یعنی یقین کر لینا، اذعان عین کے ساتھ ہے، اذعان اور دال زال والی ہے، اذعان نفس کا نام ہے. کہ نفس کس کا اذعان کرتا ہے، کس کا یقین کر لیتا ہے کہ نسبت یا قائم ہے یا قائم نہیں ہے. نسبت کے قائم ہونے یا نہ ہونے کو اذعان کر لینا یہ تصدیق کہلاتا ہے. یا جو نسبت پہلے میں نے تعبیر بیان کی، یہ دوسری تعبیر تھی، وہ پہلی تعبیر بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ مثلا نسبت کا برقرار ہونا یا برقرار نہ ہونے کو درک کرنا یہ کیا ہے؟ تصدیق کہلاتا ہے. نسبت سے مراد کیا ہے؟ وہ خبر جو آپ کو دی گئی ہے یا وہ خبر کے جس سے آپ آگاہ ہو گئے ہیں. درست ہے؟ ضروری نہیں ہے کوئی آپ کو خبر دے، آپ خود سے بھی ایک کیا بناتے ہیں، واقعیت سے روبرو ہوتے ہیں. مثلا آپ کے بارے آپ ابھی سائنسدان ہیں، سائنسدان اچانک تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے ایک دم متوجہ ہو گیا کہ مریخ میں جو ہے وہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں. اب کسی نے خبر نہیں دی اس کو، وہ خود سے اپنی تحقیقات کے اندر متوجہ ہو گیا کہ یار یہ بھی تو دیکھیں کہ مریخ کے اندر سکونت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اب اگر اس کا نفس اذعان کر جائے یا ادراک کر جائے اس نسبت کا کہ یہ واقعے کے مطابق ہے، نسبت کیا تھی کہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں، اگر کہا جائے کہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، مثلا ایک سائنسدان کہتا ہے کہ سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، باقی سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو ہم کہیں گے کہ نسبت واقعے کے مطابق ہے. اگر کہیں کہ نہیں ہو سکتی تو ہم کہیں گے کہ نسبت جو ہے وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے. دونوں حالتیں تصدیق کہلاتی ہیں، کیونکہ اس میں ادراک کیا گیا، نفس نے ادراک کر لیا کہ نسبت واقعے کے مطابق ہے یا نفس نے ادراک کر لیا کہ نسبت واقعے کے مطابق نہیں ہے. بس یہ نسبت کا واقعے کے مطابق ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا یہ تصدیق کہلاتا ہے. اس پر بار بار تاکید اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو، منطق مظفر میں یہی بات نقل ہوئی ہے اور اکثر اوقات جو ہے اس کو تبیین صحیح نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ عرض کیا تھا کہ یہ جو کتاب ہم دانش منطق پڑھ رہے ہیں یہ تقریباً منطق مظفر ہی ہے، لیکن جو نقائص منطق مظفر میں موجود تھے ان کو برطرف کر کے. دوسرا نقطہ جو ہم نے یہاں پر واضح طور پر اشارہ کیا وہ یہ کہ اس قسم کا ادراک حکم سے خالی نہیں ہے، حکم لازمہ ہے اس کا. یہی کہا تھا نا ہم نے، اگر آپ نے یہ درک کر لیا کہ نسبت واقعے کے مطابق ہے یا نسبت جو ہے وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے، جیسے ہی درک کیا آپ کا نفس حکم لگا دے گا، ہاں ایسا ہی ہے، ہاں ایسے نہیں ہے، درست ہے؟ اب یہاں پر تھوڑی سی دقت کرتے ہیں، مطلب چونکہ کتاب میں موجود ہے لہذا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر لغت میں تصدیق کا معنی دیکھیں تو لغت تصدیق کا معنی کرتی ہے حکم، لیکن منطق کس کو تصدیق کہہ رہی ہے؟ ادراک کرنا کہ نسبت واقعے کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی ادراک کو تصدیق کہہ رہی ہے. تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیوں ادراک کو تصدیق کہا جا رہا ہے، حالانکہ لغت میں تو تصدیق حکم کو کہا جاتا ہے، جہاں پر حکم پایا جاتا ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ادراک ہے نسبت کا کہ یہ مطابق للواقع ہے یا مطابق للواقع نہیں ہے، اس قسم کا ادراک حکم سے خالی نہیں ہو سکتا. ادراک کرنا کہ مطابق للواقع ہے یا نہیں، یہ ملزوم ہے اور اس کا لازمہ کیا ہے؟ حکم. یعنی جیسے یہ ادراک آیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ حکم بھی آئے گا. جیسا کہ مثلا آگ اگر موجود ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ حرارت. آگ ملزوم ہے، اس کا لازمہ آگ ہے، حرارت ہے. اسی طریقے سے نسبت کا واقعے کے مطابق ہونا یا نہ ہونے کو درک کرنا یہ ملزوم ہے اور اس کا لازمہ کیا ہے؟ حکم. یعنی نفس فوراً حکم لگا دے گا کہ ہاں ایسے ہی ہے یا ہاں ایسے نہیں ہے. اب چونکہ حکم لازمہ ہے اس قسم کے ادراک کا، اس وجہ سے ہم نے ادراک کو تصدیق کا نام دے دیا، کیونکہ حکم لازمہ ہے اس کا. درست ہے کہ یہ ادراک تصدیق خود نہیں ہے، کیونکہ ادراک حکم نہیں ہے، لیکن اس قسم کے ادراک کا لازمہ حکم ہے. اس قسم کا ادراک حکم سے خالی نہیں ہو سکتا. بس چونکہ حکم ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس ادراک کو تصدیق کا نام دیا گیا. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ اس کو نام جو دیا گیا ہے منطق مظفر میں بھی اور یہاں پر بھی، ادراک کو تصدیق کا نام دینا تسمیت الشیء باسم لازم ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی ایک شے کو اس کے لازم کا نام دے دینا. ادراک کو تصدیق کا نام کیوں دیا؟ چونکہ اس کے لازم کا نام یہی تھا، لازم یعنی حکم تھا اور حکم تصدیق ہی تھی، اور یہ لازم ہمیشہ اپنے ملزوم کے ساتھ ہوتا ہے، پس ہم نے ملزوم کو تصدیق کہہ دیا. بس یہ عبارت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تسمیت الشیء باسم لازمہ سے کیا مراد ہے. یا مثلا ایک شے کو اس کے لازم کا نام دے دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کتاب میں بھی آپ کے لیے واضح ہو گیا، اور اگر آپ منطق مظفر پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں بھی یہی عبارت موجود ہے بعین ہی، اور اس کو بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اگر میری اس بات میں آپ نے توجہ کی ہے. مطلب واضح ہو گیا؟ اس کے بعد پھر حاشیے میں انہوں نے تھوڑا ڈیپلی انداز میں، تھوڑا سا اس کو ڈیپلی کرنے کے لیے کہا ہے کہ تصدیق میں ایک نظریہ تو یہی ہے کہ جو ہم نے بیان کر دیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، تین نظریات موجود ہیں علم منطق میں تصدیق کے بارے میں. بعض کہتے ہیں جیسا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، وہ کہتے ہیں تصدیق حکم کو کہتے ہیں. ہم نے کس کو کہا؟ ادراک کو. نسبت کا مطابق للواقع ہونا یا نہ ہونا، اس کو درک کرنا تصدیق کہلاتا ہے. لیکن خواجہ نصیر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. حکم اگر ہے تو وہ حکم تصدیق کہلائے گی، نہ کہ وہ ادراک کے جو آپ نے کہا ہے. فخر رازی نظریہ دیتا ہے کہ تصدیق جو ہے وہ مرکب ہے مختلف اجزاء سے، کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تصدیق یعنی قضیہ، جملہ بناتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، بارش ہو رہی ہے، تصدیق جملے میں پائی جاتی ہے، جملے سے ہٹ کے تصدیق نہیں ہوتی۔ فخر رازی یہ کہتا ہے کہ جملے کے جتنے اجزاء ہیں ان کو درک کر لینا، مثلا کیا ہے، جملے میں ایک موضوع ہے مثلا بارش، ایک محمول ہے یعنی ہونا، ایک اس کے اندر نسبت ہے یعنی ہے نسبت ہے، ہونے کو اور بارش کو اس کو ملا رہی ہے آپس میں، ہے جو ہے یہ ملا رہا ہوتا ہے اس میں، بارش ہو رہی ہے نسبت ہے، آپ نے موضوع کو بھی درک کرنا ہے، آپ نے محمول کو بھی درک کرنا ہے، آپ نے نسبت کو بھی درک کرنا ہے۔ ان ادراک کے بعد چوتھی چیز آتی ہے، وہ ہے حکم۔ یہ چوتھی چیز جب آئے گی ان تین کے ساتھ، اس تمام چار چیزوں کو تصدیق کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے تصدیق ایک چیز کو کہا تھا، صاحب کتاب کے مطابق ادراک النسبہ مطابق للواقع یا مطابق للواقع، وہ تصدیق ہے، خواجہ نصیر کہتے ہیں حکم تصدیق ہے، لیکن فخر رازی کیا کہتا ہے، یہ چار چیزیں مل کے تصدیق کو تشکیل دیتی ہیں، موضوع محمول، نسبت کا تصور اور حکم۔ چوتھا نظریہ جو یہاں پر پایا جاتا ہے، یا تیسرا نظریہ اس کتاب کے نظریے سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ تصدیق اس تصور کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ حکم موجود ہو،
تصور کو
کہ جس کے ساتھ حکم موجود ہو۔ اس کو مثلاً کیا ہے، قاضی سراج الدین نے جو ہے اختیار کیا ہے اس قول کو۔ اب ان میں کیا باریکیاں ہیں، کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، ان کے اوپر تنقید و سوال و جواب، وہ یہ پھر اس کے بعد والے مرحلے کے لیے ہے، اس کتاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پہلی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ تصدیق اس کو کہتے ہیں، دوسری کتاب میں آپ نے پڑھا کہ مختلف نظریے موجود ہیں، اور تیسری کتاب میں جا کے آپ پڑھیں گے کہ ان میں سے کون سا نظریہ درست ہے، ان کے اندر کیا نقائص موجود ہیں، کہ یہ انشاءاللہ پھر آپ بعد میں پڑھیں گے۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے، باقی نکات جو ہیں وہ بعد میں عرض ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔